نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. هذا المرشد المقبول سيدي وسندي محبي ومقبولي مرشدي ومولاي عالم الله مدخل الزمان شيخ العرب والعجم مدد مولانا الشاه حكيم محمد اكبر صاحب رحمه الله عليه في ارشاد زندگی میری پابند سنت ہے جس کو بھی وہی نیت نہیں چاہیے ہاں زندگی میری پابند سنت رہے بس میرے دل میں تیری محبت رہے بس میرے دل میں تیری محبت رہے زندگی میری پابند سنت رہے زندگی میری پابند سنت رہے بس میرے دل میں تیری محبت رہے بس میرے دل میں تیری محبت رہے زندگی میری پابند سنت رہے. میرے مرشد کے اشعار جتنے بھی ہیں سب قرآن و حدیث سے مقتبس ہوتے ہیں. اولیاء اللہ کے تمام اشعار قرآن و حدیث سے مقتبس ہوتے ہیں اور اسی ترتیب سے ہوتے ہیں. دیکھیے پہلے شعر میں اللہ تعالیٰ کی محبت مانگی گئی ہے پہلے مصرے میں, اور دوسرے مصرے میں اس کا راستہ بتا دیا, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. سنتوں پر چل کر ہی اللہ کی محبت حاصل ہو سکتی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو, یحببکم اللہ, فاتبعونی, تو میری اتباع کرو, میری سنتوں کو اختیار کرو, یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. تو اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کا واحد راستہ سنتوں کو اختیار کرنا. ہر معاملے کے اندر, ہر سانس, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا اور سونا جاگنا, غسل کرنا, وضو کرنا, بیت الخلاء جانا, ہر موقع کی سنت موجود ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو انسانوں میں سے بھیجا, بشر بنا بشر میں سے نبی کو بھیجا کہ جو حوائج نبی کو پیش آ سکتی ہے, امتی کو پیش آ سکتی ہے, وہ نبی کو بھی آ سکتی ہے. وہی حالات ہیں. تو ان مواقع کی کیا کیا سنت ہے, وہ سب سنتوں کو اختیار کرنا. تو ہر موقع کی سنت ہے. اسی طرح سے گفتگو کی سنت ہے, کس طرح گفتگو کرنی چاہیے. معاملات کی سنتیں ہیں, معاملہ کیسے کرنا چاہیے. مرتبے کی سنتیں ہیں کہ کس درجے کے ساتھ کیسا مرتبہ کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے. مثلا ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو فلاں آدمی جو آ رہا ہے یہ اپنے قبیلے کا سب سے برا آدمی ہے. لیکن جب وہ آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اپنی چادر بھی بچھائی اور اس پر اس کو بٹھایا اور اس کی عزت و اکرام بھی کیا. جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو فرما رہے تھے کہ یہ اپنے قبیلے کا برا سب سے برا آدمی ہے, اور جب یہ آیا تو آپ نے تو برتاؤ بہت ہی اچھا کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا اور میرے اخلاق جو ہے وہ میں کسی کے لیے اپنے اخلاق کو نہیں گراؤں. اس کے وہ برا آدمی تھا, میں تو برا نہیں. اس لیے معاملات کی بھی سنت ہے, گفتگو کی بھی سنت ہے, اور معاشرت کی بھی سنتیں ہیں, آداب بھی ہیں, سب چیزیں ہیں. سنتیں صرف یہ نہیں کہ بیت الخلاء کی جانے کی آنے کی دعا یاد کر لی اور یہ یاد کر لیا کہ بایاں پیر داخل کرنا ہے, باہر آتے ہوئے دایاں, نہیں, بہت ساری سنتیں ہیں. اور اس میں خصوصاً ہمارے اندر معاشرت کی سنتوں کی بہت کمی ہے، عادات کی بہت کمی ہے، معاملات کی بہت کمی ہے، تو ان چیزوں کو بھی سیکھنا چاہیے جس سے پورے معاشرے کے اندر امن پیدا ہوتا ہے، مسلمان معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ہے۔ صرف نماز روزہ مسلمان نہیں بناتا بلکہ یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، اپنے ایمان، اللہ تعالیٰ نے ایمان فرض کیا، اس کے بعد اسلام بھی فرض ہے۔ ایمان کیا ہے؟ کہ دل سے اور زبان سے اللہ اور رسول کا اقرار کرنا، ملائکہ کا اور کتابوں کا اور تمام باتوں کا جن پہ ایمان لانے کا حکم دیا اس کو اس پر ایمان لانا۔ اسلام کیا ہے؟ کہ احکامات پر عمل کرنا، اور اس کے بعد احسان فرض کیا۔ احسان کیا ہے؟ احسان ان تعبد اللہ کانک تعبدہ، جیسے کوئی فیکٹری مالک ہے، اس کا کوئی فیکٹری میں کوئی کام کر رہا ہے، نوکر ہے، تو جب کوئی اس کا مالک نہیں ہوتا یا سپروائزر نہیں ہوتا تو وہ کیسے کام کرتا ہے؟ لاپرواہی سے سگریٹ پی رہا ہے کہیں، گپ شپ لگا رہا ہے کہیں، کچھ کر، جیسے ہی دیکھا کہ مالک آ گیا تو فوراً کام میں جٹ جاتا ہے اور احساس کرتا ہے کہ اچھے طریقے سے کام کرتا ہے تاکہ مالک دیکھ کے خوش ہو جائے۔ تو یہی عبادات کے اندر ہے، اسی کو احسان کہتے ہیں کہ ہم اس طرح عبادت کریں کہ جب اگر ہمیں یہ استحضار نہ ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری عبادت کیسی ہوگی؟ غفلت والی، لاپرواہی، اور جب یہ استحضار پیدا ہو جائے گا کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، سب سے بڑا اعلیٰ درجہ ہے، ہم اللہ تعالی کو دیکھ رہے ہیں، دیکھ کر عبادت کر رہے ہیں، تو پھر عبادات کے اندر حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ نماز ہو، روزہ ہو، زکات ہو، حج ہو، کوئی بھی کام ہو، غرض یہ کہ اگر خاموش بھی بیٹھا ہے لیکن استحضار ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں، یا اگر میں نہیں دیکھ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ ہی رہے بلا شبہ، تو یہ استحضار پیدا ہو جانے سے ہر عبادت میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ایمان اور اسلام کے بعد احسان کی کیفیت کو حاصل کرنا بھی فرض کر دیا گیا ہے، تم ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ بس میرے دل میں تیری محبت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، سامنے ایسا خوف قیامت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے۔ سامنے دیکھو، خوف اتنا مطلوب ہے کہ آدمی گناہ سے بچ جائے، خوف اتنا نہیں ہو کہ آدمی ڈر جائے، اتنا مایوس ہو جائے اللہ سے کہ پھر عبادت بھی چھوڑ دے۔ شیطان تو لگا رہتا ہے، کبھی کس طرح بہکاتا ہے، کبھی کس طرح بہکاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مایوس کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ زیادہ خوف میں کپ کپا رہے ہیں، ڈر اتنا آ گیا کہ اب عبادت ہی چھوڑ دی، مثلا شیطان نے دل میں ڈال دیا کہ تم کیسی عبادت کرتے ہو، کیا فائدہ اس عبادت کا، کیا ملے گا تمہیں اس کا۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے لکھا کہ حضرت ہمیں تو یہ نماز جو پڑھتا ہوں میں، میری حالت ایسی ہے بس اٹھک بیٹھک معلوم ہوتی ہے، کیا فائدہ ہے ایسی نماز پڑھنے کا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جب آنکھ بند ہوگی تو اس اٹھک بیٹھک کا پتہ چل جائے گا کہ اس اٹھک بیٹھک میں بھی کیا ملا۔ اس لیے عبادت کو چھوڑو مت، اچھا اس میں حسن پیدا کرو، لیکن یہ نہیں کہ عبادت چھوڑ بیٹھے، خوف طاری ہو گیا، مایوس ہو گئے اللہ سے کہ ایسی عبادت کا کیا فائدہ۔ شیطان طرح طرح سے بہکاتا ہے، اسی لیے مرشد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ مرشد کو اپنے حالات کی اطلاع کرتے رہنے سے آدمی جو ہے گمراہی سے بچ جاتا ہے، شیطان کے نرغے سے بچ جاتا ہے، کہیں شیطان پنجہ مار دیتا ہے، کہیں نفس پنجہ مار دیتا ہے، تو ہراتا رہتا ہے۔ دونوں کا کام یہی ہے کہ راستے سے بھٹکانا، راستے سے گمراہ کرنا، یا چال کو سست کر دینا، یا عمل سے بے عمل کر دینا۔ ایسے موقع پر شیخ جو ہے وہ صحیح رہنمائی کرتا ہے، دیکھو عبادت نہیں چھوڑ، عبادت کرتے رہو، اللہ کا نام لیتے ہو مزہ نہیں آتا لیتے رہو، نام لینا مت چھوڑ، نہ پھر چیتان آ جاتا ہے, کوئی فائدہ تو ہے نہیں. اتنے برس سے تم اللہ اللہ کر رہے ہو, نہ تم ہوا پہ اڑنے کے قابل ہوئے, نہ دریا پہ تیرنے کے قابل ہوئے, کیا فائدہ ایسے کام کا. تو ہمارے مرشدین کو اللہ جزائے خیر دے, انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ یہ کرامتیں جو ہیں ولایت کے لیے کوئی خاص نہیں. ہاں اولیاء اللہ کو کرامتیں عطا ہو جاتی ہیں, لیکن اس میں بھی قدرت اللہ ہی کو ہوتی ہے. یہ نہیں کہ ان کو قدرت ہو جاتی ہے اپنے اوپر, بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو کرامت عطا فرماتے ہیں. تو لیکن جس کو کوئی کرامت نہ صادر ہوتی ہو تو وہ بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. کرامت ولایت کے لیے ضروری نہیں ہے, ولایت کے لیے تو تقوی ضروری ہے. تقوی, اور فرمایا کہ الاستقامت فوق الف کرامہ, استقامت جو ہے ہزار کرامتوں سے افضل ہے. دین پر چلنا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خادم کئی برس رہے اور پھر جانے لگے. انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں. کہ اچھا بھائی کیوں؟ کہا کہ بھائی میں آپ کے پاس اتنے برس رہا, کوئی آپ کی کرامت نہیں دیکھی میں, نہ آپ ہوا پہ اڑتے ہیں, نہ پانی پہ چلنا آپ کو آتا ہے, نہ کچھ. تو فرمایا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ اتنے برس تم میرے ساتھ رہے تو تم نے کبھی میرا کوئی عمل خلاف سنت دیکھا, شریعت کے خلاف دیکھا؟ کہا نہیں, یہ تو نہیں. ایک سانس بھی ہم نے آپ کو نہیں دیکھا. کیا آپ خلاف شریعت کوئی خلاف سنت عمل کرتے ہوں؟ تو حضرت جنید نے ایک آہ کھینچی, فرمایا کہ ظالم اس سے بڑی کرامت تو اور کیا چاہتا ہے جو بندہ اپنے مالک کو ایک سانس بھی ناراض نہ کرے. اس کا جو مقام ہے کیا کرامتیں, اس کے قدموں کے نیچے ہیں کرامتیں. تو خوف اتنا مطلوب ہے جس سے گناہ سے بچ جایا. بس سامنے ایسا خوف قیامت رہے سب گناہوں سے میری حفاظت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے. میں جہاں بھی رہوں جس سزا میں رہوں میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے, میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے. یہ تو ایک عام سا وہ ہے معاملہ کہ بھائی جہاں بھی رہوں جس فضا میں بھی, یعنی جس ماحول میں بھی رہوں. لیکن یہ شعر خاص طور سے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے حاجیوں کے لیے, عمرہ کرنے والوں کے لیے, زائرین حرم کے لیے فرمایا ہے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہاں زائرین اکرام جاتے ہیں, طواف کرتے ہیں, عمرے کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں, تلاوتیں کرتے ہیں, صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں نیک کام, اس کے انوارات جمع ہوتے رہتے ہیں. اب یہ انوارات جمع کرنے کے بعد اب جو حاجی بیٹھا جہاز پہ, تو جہاز پہ بیٹھتے ہی پاجی بن گیا. پاجی کیسے پاجی بن گیا؟ کہ ایئر ہوسٹسوں سے باتیں کر رہا ہے, بے تکلفی کی باتیں کر رہا ہے, ہنس ہنس کے بات کر رہا ہے. اس نے پوچھا چائے لے آؤ تو کہا کہ ٹھنڈا بھی لے آؤ گرم بھی لے آؤ, ہے نا. وہاں سارا نور اس نے ضائع کر دیا. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نامحرم کو دیکھنا نظر بازی کرنا, ایک لاکھ تہجد کا نور ایک بد نظری لے جاتا, ایک لاکھ تہجد کا نور لے گئی. کتنے تہجد ہم پڑھ لیتے ہیں, کتنا ہم تلاوت کر لیتے ہیں, کتنے ہم عمرے اور طواف کر لیتے ہیں, خدا نخواستہ خدا نخواستہ سارے کا سارا نور ضائع کر دیا. وہاں جہاز کو جہاز سے لوگ وہاں بھی حرم شریف میں بھی احتیاط نہیں کرتے. ارے بھائی جو حکم قرآن پاک کا ہے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے مومنین سے کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں. تو قرآن پاک کا حکم کیا صرف عجم کے لیے ہے, عرب کے لیے نہیں؟ کیا وہاں جا کر ساری قیود اور ساری حدود ختم ہو جائیں گی؟ وہاں تو اور مقدس مقام ہے, اور زیادہ متبرک مقام ہے. تو وہاں تو اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے گناہ سے بچنے کی, احکامات پر عمل کرنے کی. وہاں لوگ نہیں چوکتے, وہاں انڈونیشین عورتیں کہاں کہاں سے آئی ہوئی عورتیں, ان کے نہیں ہے منہ چھپانے کا, ان کو سمجھ نہیں ہے, وہ لوگ منہ نہیں چھپاتے, ان کو دیکھ رہے ہیں. ایک صاحب نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت دیکھیے یہ انڈونیشین عورتیں جو ہیں, ملائیشین عورتیں, یہ سفید سفید اسکارف پہنی ہے, سفید سفید لباس میں بالکل کبوتریاں معلوم ہو رہی ہیں. حضرت نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ, ظالم تم، کہا کہ ان کے چہروں پہ کیسا نور معلوم ہو رہا ہے، کبوتریاں معلوم ہو رہی ہیں. حضرت نے فرمایا ہمارے کہ ظالم تمہیں کعبے کا نور نہیں دکھائی دیتا، تم ان کے چہروں پہ بدنگاہی کر رہے ہو اور ظلمت آ رہی ہے تمہارے دل میں، تم کہہ رہے ہو کہ ان کے نور. تو وہاں ابھی لوگ چکتے نہیں ہیں، ایک تو مسئلے کا علم نہیں ہے، مسئلے کا علم ہو جانے کے بعد پھر تو یہ گناہ سنگین ہو جاتا ہے. تو اس جگہ پر بھی بہت زیادہ، اس جگہ پر تو اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، نگاہوں کی حفاظت. بس اپنا طواف کریں، اختلاط سے بچیں. بعض اوقات ہجوم ہوتا ہے، وہاں مرد و عورت طواف کرتے ہیں ایک ساتھ، وہاں کا قاعدہ ہے، طواف کا قاعدہ ہے، اس میں قید نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بے پرواہ ہو جائیں، جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھیں، دور رہ کر طواف کریں، اور نگاہوں کی بھی حفاظت کریں، جسم کی بھی حفاظت کریں، دور رہیں. جو چاہتا ہے، جو نیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرتا ہے. ورنہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی اتنے رش میں ہم کیسے عورتوں سے الگ رہیں گے، لیکن جب انسان نیت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرماتے ہیں، اس کی مدد فرماتے ہیں. ہمارے حضرت دامت برکاتہم حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو طواف حضرت کے ساتھ ساتھ کرتے تھے، ایک نظر بھی خراب نہیں ہوئی الحمدللہ، نہ کسی سے ٹکر لگی، حالانکہ ہجوم بھی ہوتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد آ جاتی تھی، حضرت والا کی ہماری کرامت تھی کہ ہم حضرت کے ساتھ ساتھ طواف کر رہے ہیں، ایک بھی ٹکراؤ نہیں ہوا، ایک بھی نگاہ خراب نہیں ہوئی الحمدللہ. جو چاہتا ہے دل سے اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں. بہرحال یہ شعر خاص طور سے ہوائی جہاز کے لیے حضرت نے فرمایا تھا. اکثر لوگ یہ بے وقوفی کر ڈالتے ہیں، اپنا نقصان کر ڈالتے ہیں کہ حج و عمرہ کیا، اس کے بعد جہاز پہ سوار ہوتا ہی ایئر ہوسٹس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو سارے کا سارا نور، سارے کا سارا ثواب خدا نخواستہ ضائع ہو جائے گا. اس سے بچنا چاہیے. سامنے میں جہاں بھی رہوں، جس فضا میں رہوں، میں جہاں بھی رہوں، جس فضا میں رہوں، میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے. ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے، ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے، بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے، بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے. ساری دنیا سے مراد وہ دنیا، دنیا پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا کسے کہتے ہیں. بیوی بچوں کا نام، مال و دولت کا نام، بنگلے گاڑی کا نام دنیا نہیں ہے. دنیا وہ ہے بھائی تھوڑا شور تھوڑا کم ہو جائے، کھیلنے دیں لیکن چیخیں نہیں بچے، یہاں پر قریب نہیں چیخیں. تو دنیا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر لے. اگر ایک آدمی مال بھی رکھتا ہے، بنگلہ بھی ہے، گاڑی بھی ہے، نوکر چاکر بھی ہیں، عیش و عشرت کے اسباب بھی ہیں، لیکن ادھر اذان ہوئی، ادھر فوراً دوڑا دوڑا نماز کو جا رہا ہے، ادھر کوئی شریعت کا حکم آ گیا فوراً اس کو بجا لا رہا ہے، اور گناہوں میں ملوث نہیں ہے، ٹی وی، کیبل، وی سی آر، آج کل وہ غریب غریب لوگوں کے گھروں کے اندر یہ عذاب آیا ہوا ہے کہ وہ ہر جگہ یہ گھسا ہوا ہے، کھانے کو نہیں ہے تنگی ہے، پہننے کو تنگی ہے، لیکن یہ کیبل جو ہے مصیبت عذاب، اس میں پیسے بھی بھر رہے ہیں، ہزاروں روپے سینکڑوں روپے اس میں پھونک رہے ہیں، اور سارا گھر بیٹھ کے بے حیائی کے مناظر کو دیکھ رہا ہے. باپ بیٹی کی تمیز ختم ہو گئی، بھائی بہن کی تمیز ختم ہو گئی، کیسے کیسے شرمناک واقعات اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں، لیکن اس کو نکالنے کو تیار ہیں. تو یہ ہے کہ دنیا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر لے. اگر ایک غریب آدمی ہے اور وہ گناہوں میں ملوث ہے، اور نہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، گناہوں میں بھی ملوث ہے، ٹی وی کیبل سب رکھا ہوا ہے خدا نہ خواستہ، تو یہ شخص پکا دنیا دار ہے، یہ دنیا قابل نفرت ہے. اور ورنہ اگر ایک اللہ والا ہے جو اللہ کو راضی رکھتا ہے، نافرمانی سے بچتا ہے، بیوی بچوں سے محبت کر رہا ہے، وہ بھی اللہ کی محبت ہی میں شمار ہوگا، مال خرچ کر رہا ہے، وہ بھی اللہ ہی کی محبت میں شمار ہوگا، نیتوں کا ایک معاملہ ہے. نیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى, کہ بے شک نیت اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے, اور انسان جیسی نیت کرے گا ویسے ہی اس کو اجر, اس کا اجر ملے گا, بدلہ ملے گا. تو یہ ہے کہ وانما لامرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى الله ورسوله, جب کسی کوئی ہجرت کرے گا اللہ اور رسول کے لیے, فہجرتہ الی اللہ و رسولہ, تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول ہی کے لیے ہے. ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبہا او یتزوج او امرأت یتزوجہا, اگر کسی کی نیت جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا اس کو پہنچ جائے, دنیا حاصل ہو جائے, غرض کوئی ہو, اس کی نفسانی غرض ہو, کوئی سفارش کی غرض ہو, یا کسی عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ ہو, فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ, بس اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کام کے لیے اس نے ہجرت کی. تو نیت کے اوپر بھی دار و مدار ہے. تو نیت اپنی درست رکھے, اور یہ نیت کا معاملہ جو ہے, نیت کہتے ہیں اصل میں اللہ کا تقرب حاصل کرنا, اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا. تو نیت میں جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی اس کا عمل بھی بڑھیا ہوگا. تو دنیا وہ ہے, اب یہ مباح کام کر رہا ہے, مثلا بیوی کے ساتھ مشغول ہے, لیکن اگر اس نے ساتھ میں اچھی نیت کری کہ اس سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ ہوگا, اور نکاح میں جو ہے نکاح سے میرے ایمان محفوظ رہے گا, دو نیتیں ہو گئیں, اور بھی کتنی نیتیں انسان کر سکتا ہے. بیوی کو کوئی کپڑا لا کے دے رہا ہے, بھائی بیوی خوش ہو جائے, اللہ خوش ہو جائے, اللہ کی خوشنودی کی نیت سے اس کو بھی لا دیا, تو اس کا یہ مباح عمل ثواب کا باعث ہو جائے گا. اور ایک ہی عمل کے اندر جتنی اچھی اچھی نیتیں کرے گا اتنا ہی زیادہ اس کا اجر و ثواب بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا. تو یہ ہے کہ ساری دنیا سے مجھ کو نفرت رہے, دنیا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے, اللہ سے دور کر دے, اور جو چیز اللہ سے قریب کر دے, مثلا مال و دولت ہے, اس کو اچھے طریقے سے خرچ کر رہا ہے, اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کر رہا ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کی جو ہے وہ سبب بن گیا اس کا. تو یہ دنیا نہیں ہے, مال و دولت کا نام دنیا نہیں ہے, بیوی بچوں کا نام دنیا نہیں ہے, دنیا نام ہے اللہ تعالیٰ سے دوری کا, غفلت. ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے, بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے, میرے دل میں تیرا درد الفت رہے, میرے دل میں تیرا درد الفت رہے, میری دنیا الفت سلامت رہے, میری دنیا الفت سلامت رہے, میرے دل میں تیرا درد الفت رہے, میری دنیا الفت سلامت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے, عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا, عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا, اپنے اعمال پر گر ندامت رہے, اپنے اعمال پر گر ندامت رہے. اللہ تعالیٰ کو توبہ استغفار کرنے والے بندے بہت ہی محبوب ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, التائب, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, التائب حبیب اللہ, اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں, ان اللہ یحب التوابین, توابین کہتے ہیں کثرت سے توبہ کرنے کو, یعنی بار بار وہ توبہ کرتے رہتے ہیں, اپنے گناہ تو گناہ ہے، خطا پر تو ندامت ہے، ان کو استغفار کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی عبادات کو بھی لائق قبول نہیں سمجھتے، اس پر بھی استغفار کرتے ہیں، معلوم نہیں کیسی نماز پڑھی، یا اللہ معاف کر دیجیے، آپ کے حق کے لائق نہیں تھی، آپ کی شان کے لائق، خیرات کیا کہیں اللہ اس میں ریاکاری نہ آ گئی ہو، کہیں غیر اخلاص نہ ہو گیا، یا اللہ فلاں عبادت کی آپ کے لائق کہاں، اس پر بھی استغفار، تو یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد اگر اس نے توبہ، گناہ ہو گیا، توبہ کر لی اس نے، توبہ وہ کیمیکل ہے، ہمارے حضرت فرماتے تھے مرکب توبہ، عجائب مرکب، کہ یہ توبہ کی جو سواری ہے عجیب سواری، عجائب میں سے ہے، کہ تا فلک سازت، تا فلک تازت بیک لہجہ سے پس، کہ ایک لمحے میں، ایک جست میں انسان زمین سے آسمان پہ پہنچ جاتا ہے، اللہ کا وہ قرب حاصل ہوتا ہے توبہ سے، اپنے گناہوں پر استغفار کرنے سے۔ یہ نہیں کہ گناہ کرتے رہیں اور استغفار کرتے رہیں، نہیں، گناہ سے بچنے کی پوری قوت لگائیں گناہ سے بچنے میں، پھر بھی اگر گناہ ہو گیا، ایک گناہ کرنا ہے، ایک گناہ ہو جانا، اب گناہ ہو گیا تو اب استغفار و توبہ سے اس کی تلافی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں لعنین المذنبین احب الی من زجل المسبحین، کہ گناہگاروں کا سسکیاں لے کر رونا، چپکے چپکے رونا، ان کی چپ آہستہ آہستہ سے جو آوازیں نکلتی ہیں، سسکیاں نکلتی ہیں، اس کو انین کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ مجھے یہ سسکیاں لینا ان کا، یہ مجھے میری تعریف کرنے والے، میری پاکی بیان کرنے والے، سبحان اللہ کہنے والے سے بھی زیادہ احب ہیں، محبوب نہیں، احب ہیں، سب سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کو رونا بہت پسند ہے اپنے بندوں کا۔ مگر وہی بات ہے کہ جس طرح خوف اتنا مطلوب ہے جو گناہوں سے ہمیں روک دے، حفاظت کر دے، اسی طرح یہ نہیں ہے کہ ہر وقت رو رہے ہیں، ہر وقت رونے سے صحت خراب ہو جائے گی، اور صحت یہ بھی ایک شیطان کا حربہ ہے، تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ مرشد کی قدم قدم پر ضرورت پڑتی ہے، شیطانی حربہ یہ بھی ہے، رلاتا رہتا ہے، اداس کرتا ہے کہ تم کسی قابل نہیں ہو، تم گناہگار ہو، سو بار تم عہد کر چکے ہو کہ اب گناہ نہیں کروں گا، پھر تم گناہ کر دیتے ہو، تم کیسے ہو، چھوڑو یہ راستہ تمہارے بس کا نہیں، مایوس ہو رہا ہے، رو رہا ہے، رو رو کے صحت خراب ہو گئی، نتیجہ یہ نکلا کہ جو ذکر و عبادت کر رہے تھے وہ اس سے بھی گئے، ختم لو بھائی۔ یہ رونا شریعت میں مطلوب نہیں ہے، بھائی تھوڑا سا رو لو، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے یقین رکھو کہ ہم نے جو توبہ کی ہے، معافی مانگی ہے، اللہ تعالیٰ نے ضرور ہمیں معاف کر دیا ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو خود توبہ کا یہ مضمون نازل فرمایا جگہ جگہ، تو معاف کرنے کے لیے تو فرمایا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ بندے کے دل میں ندامت پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، ابھی زبان سے الفاظ بھی نہیں نکلے، ابھی آنکھ سے آنسو بھی نہیں نکلا، ابھی دل میں بس شرمندگی آئی ہے کہ اللہ یہ میں نے کیا کر ڈالا، اسی وقت وہ کریم مالک، بہت ہی رحیم مالک ہیں، اسی وقت وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں توبہ کی حقیقت ہی شرمندگی ندامت بیان کی، توبہ کی حقیقت ہی ندامت آمد، تو والے بڑے کریم مالک ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے اعمال پر ندامت رکھیں تو اللہ تعالیٰ کے محبوب عاشقوں میں ہمارا شمار ہو جائے،
عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا، اپنے اعمال پر گر ندامت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا، تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا، اور دل میں بھی اس کی نہ حسرت رہے، اور دل میں بھی اس کی نہ حسرت رہے۔
واہ، یہ بات ہوتی ہے کہ کاش کاش کر رہا ہے کہ کاش ہم یہ گناہ کر لیتے، کاش شریعت میں یہ بات جائز ہوتی، کاش یہ کاش کاش کرنا عاشقوں کا کام نہیں، عاشقوں کا کام ہے اللہ کی ہر مرضی پر فدا ہو جانا، بس اپنا دل کچھ نہیں ہے، جا دل تجھے چھوڑا، کہ جدھر وہ ہیں ادھر ہم، ہے نا، ہاں جا دل تجھے چھوڑا کہ جدھر وہ ہیں ادھر ہم، جہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے ہم تو وہیں مریں گے۔ ہاں تو یہ ہے عاشقوں کا کام، اس کی حسرت بھی نہ ہو کہ کاش ہم یہ گناہ کر لیتے، کاش شریعت کے اندر یہ بات جائز ہوتی۔ یہ عاشقوں کا کام نہیں ہے، یہ کام منافقوں کا ہے، اللہ تعالیٰ منافقت سے حفاظت فرمائے۔
تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا، تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا، اور دل میں بھی اس کی نہ حسرت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے۔ میر بس دل میں درد محبت رہے، میر بس دل میں درد محبت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے۔ میر بس دل میں درد محبت رہے۔
محبت کا درد کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اپنی ناجائز آرزوؤں کا خون کرنے سے۔ یہ درد عجیب ہے، محبت کا درد، یہ محبت کا درد کب حاصل ہوتا ہے؟ اپنی ناجائز تمناؤں کا خون کرنے سے۔ تقریبات میں بلائے ہیں، شادی میں بلا رہے ہیں، ولیمے میں بلا رہے ہیں، معلوم ہو گیا کہ یہاں پر مخلوط اجتماع ہے، عورتیں مرد پردہ نہیں ہیں، تصویر کشی ہے، آتش بازی ہے، گانا بجانا ہے، اور لڑکے بچے سب چلے گھسے چلے آ رہے ہیں عورتوں کے اندر، یہ سب باتیں ہو رہی ہیں، تو بھائی معافی چاہتے ہیں، گناہوں کا ماحول ہم نہیں آ سکتے۔ اگرچہ ولیمے کی دعوت تو سنت ہے، ولیمے کی لوگ یہی کہہ کے بلاتے ہیں کہ تعجب ہے آپ سے، ولیمہ تو سنت ہے آپ کیوں نہیں آتے؟ تو ولیمہ تو سنت ہے، گناہ سے بچنا تو فرض ہے، گناہ سے بچنا تو فرض ہے، تو بھائی اس لیے ہم نہیں آ سکتے۔ اچھا آپ ایسا کیجئے گا کہ ہم آپ کے لیے کونے میں انتظام کر دیں گے، آپ برقع پہن کے وہاں بیٹھے رہیے گا، پردہ کر لیجئے گا، آپ مت دیکھیے گا، ہم آپ کو کھانا کونے میں دے دیں گے، یعنی آپ الو بنے رہیے گا۔ سو آدمی بے پردگی کر رہے ہیں، بے حیائی کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے جو ہے وہ ایک حجت بن جائیے گا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کھل کے گناہ کرتے رہیں، ہم یہاں کونے میں بیٹھے ہیں، ہم بچ رہے ہیں۔ ارے بنی اسرائیل کے پر جب اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کرنا چاہا تو فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ اس بستی کے اندر ایک آدمی ہے اور آپ کی عبادت کرتا ہے، آپ کو مانتا ہے، آپ پر ایمان لایا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو بھی الٹ دو، اس پر بھی عذاب نازل۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کو برے کام کرتے دیکھتا رہا، کفر و شرک کرتے دیکھتا رہا، گناہ کرتے دیکھتا رہا، لیکن اس نے زبان بھی نہیں ہلائی اور ان میں ملا جلا رہتا رہا، ان کے گناہوں پر یہ راضی تھا۔ بھائی ایک آدمی ہے، اس کو قدرت نہیں ہے منع کرنے کی، اختیار نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، وہ تو مجبور ہے، لیکن زبان سے تو روک سکتا تھا، لوگ اس کی بات مانتے تھے، لیکن گناہوں پر وہ راضی تھا، ان کے گناہوں پر راضی تھا، کھل کر وہ گناہ کر رہے تھے، اور یہ بولتا بھی نہیں تھا، اور اس کی ناگواری بھی نہیں آتی، تو اس پر بھی عذاب آیا۔ اور میرے مرشد رحمت اللہ علیہ تو ایک ایسی مثال دیتے تھے جو رد کی ہی نہیں جا سکتی کہ بھائی گناہ کے ماحول پر اللہ کی رحمت آئے گی یا غضب آئے گا۔ انسان خود فیصلہ کر سکتا ہے، گناہوں کا جہاں گناہوں کا ارتکاب ہو رہا ہے کلم کلا، وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں آئے گی، وہاں اللہ تعالیٰ کا غضب آئے گا۔ تو جس جگہ اللہ تعالیٰ کا غضب آ رہا ہے، جیسے بارش کہیں ہو رہی ہے، تو یہ تو نہیں ہے کہ 100 آدمی ہیں تو 100 آدمی سے 99 پہ تو بارش ہو رہی ہے، ایک پہ نہیں ہو رہی، ایسا تو نہیں ہوتا۔ سب بارش برسے گی تو سب پہ برسے گی، تو اللہ کا غضب برسے گا تو سب کے اوپر برسے گا۔ تو ہم جس گناہوں کے ماحول میں جائیں گے تو وہاں ہم پر بھی اللہ کا غضب برسے گا، تو اس ایسے ماحول سے بچنا چاہیے۔ اب رشتے داروں میں تلخی ہو گئی، کہا صاحب آپ کیسے دین لائے ہیں، یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، رشتہ توڑ رہے ہیں، ناتا توڑ رہے ہیں، آپ ایسے کریں گے تو دنیا سے کٹ جائیں گے۔ ہمارے حضرت بعثت بہترین جواب فرماتے تھے، فرماتے دنیا سے تو کٹ جائیں گے، اللہ سے جڑ جائیں گے، اللہ سے جڑ جائیں گے۔ یہ دیکھو کہ کس سے کٹ رہے ہو اور کس سے جڑ رہے ہو، ہے نا؟ دنیا سے کٹ رہے ہو، اللہ سے جڑ رہے ہو، آخر ایک دن اللہ ہی کے پاس تو جانا ہے، ساری دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، کسی باپ کا بیٹا ساتھ نہیں جائے گا، کسی بیٹے کا باپ ساتھ نہیں جائے گا، کسی شوہر کی بیوی قبر میں ساتھ نہیں اترے گی، کسی بیوی کا شوہر قبر میں ساتھ نہیں اترے گا، ہے نا بھائی؟ تو اکیلے ہی جانا ہے اللہ کے پاس، دبا کر قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کا، قبر میں اترتے ہی ساری دنیا اپنے پیر کھینچ لیتی ہے، یہاں کوئی ساتھ نہیں دیتا، آپ کہاں چلے گئے آپ؟ کیا آپ کو ہم سے بڑی محبت کے دعوے جتاتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے آپ ہم سے، بڑی دعوتوں میں آپ آیا جایا کرتے تھے، آپ کہاں چلے گئے آپ؟ آپ کہاں گئے آپ کی محبت؟ ذرا قبر میں بھی تھوڑا ساتھ دے دیجئے ہمارا، نہیں وہاں کوئی نہیں جائے۔ تو بھائی ایسے لوگوں کو راضی کر کے اور اللہ کو ناراض کرنا کیسی بیوقوفی کی علامت ہے نا بھائی؟ تو بس یہ اب اس وقت دل پر آرے چل جاتے ہیں، دل پر مشکل آتی ہے کہ بھائی رشتہ دار تانے دے رہے ہیں، رشتہ دار ناراض ہو رہے ہیں، رشتہ دار طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں کہ آپ قطع رحمی کر رہے ہیں، رشتہ توڑ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ایک باتیں ان کو ساری باتیں یہاں یاد آ جاتی ہیں، سارا دین ان کا یہاں آ جاتا ہے کہ رشتہ جوڑنا چاہیے اور یہ باقی نہ نماز کی ہوش ہے نہ کوئی اور کاموں کی ہوش ہے، گناہوں میں دھڑا دھڑ چلے ہوئے، یہ دین کی باتیں یہاں یاد آ جاتی ہیں کہ ولیمہ سنت ہے، یہ سب کو یاد رہتا ہے، لیکن یہ یاد نہیں رہتا کہ گناہ سے بچنا بھی تو فرض ہے۔ تو بھائی جب یہ دل پہ مشقت آدمی اٹھاتا ہے، اس کا دل ٹوٹتا ہے، جب یہ دل ٹوٹتا ہے تو اللہ کی محبت کا درد حاصل ہوتا ہے، اللہ کی محبت کا درد ایسے حاصل ہوتا ہے جب دل ٹوٹتا ہے، اور جب دل ٹوٹتا ہے بندہ اللہ کے لیے اپنے دل کو توڑتا ہے، پھر تو اللہ کا وہ پیار اور وہ قرب نصیب ہوتا ہے جو لاکھوں تہجد سے نصیب نہیں ہوتا، لاکھوں تہجد سے نصیب نہیں ہوتا۔ میرے حضرت فرماتے ہیں میرے ٹوٹے ہوئے دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو، ایسا پیار اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عطا فرماتے ہیں، یہ میری خاطر سے دل توڑا ہے، دل بادشاہ ہے جسم کا، دل تو بنانے دنیا میں آئے ہیں، آج ایسا وجد آیا ایک آیت پہ، یہاں کوئی حافظ ہیں؟ حافظ ہیں یہاں کوئی؟ نہیں ہے۔ خیر وہ مفہوم عرض کر دیتا ہوں، یہ چودھویں پارے میں آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جب فرشتوں سے کہا کہ ہم انسان ایک مٹی کا پتلا ہم بنا رہے ہیں، کھنکتا ہوا کھنکتی ہوئی مٹی سے پتلا بنا رہے ہیں، اور اس کے بعد جب میں اللہ تعالیٰ فرمانے جب میں اپنی روح پھونکوں اس میں تو تم سب سجدے میں گر جانا، تو میں حکم دوں تو تم سب سجدے میں گر جانا، فرشتوں کو حکم دیوں، اللہ تعالیٰ اپنی روح پھونک رہے ہیں، ہمارے دلوں میں، ہمارے جسم و جان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی ہوئی ہے، کیسی وجدہ اپنی بات ہے، ہے نا؟ سنو تو کیسی محبت کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بڑا پیار آتا ہے جو بندہ اللہ کے لیے اپنے دل کو توڑتا ہے، اللہ کی مانتا ہے۔ حلال مزے جتنے ہیں اللہ تعالیٰ دے، حلال مزے اٹھاؤ، مزہ اٹھانا منع نہیں، حرام ایک بھی نہ کرو، بس حرام ایک بھی نہ کرو، اللہ کو ناراض کرنا جو ہے یہ مناسب نہیں، یہ بہت خطرناک بات ہے۔
میرے بس دل میں درد محبت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے، بس میری
دنیا الفت کیسے سلامت رہے گی؟ یعنی میں گناہوں سے دور رہوں، گناہوں سے بچتا رہوں، اللہ کے لیے اپنے دل کو توڑتا رہوں، ان کی محبت میں ترقی کرتا رہوں، حتیٰ کہ اللہ سے جا ملا، حتیٰ القاک۔
میر بس دل میں درد محبت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے۔
آخری شعر ہے،
روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا، روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا، میرے مولا میری استقامت رہے، میرے مولا میری استقامت رہے، روز شب قلب اختر کی ہے یہ دعا، میرے مولا میری استقامت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت
تعالیٰ قبول فرمائے. دعا کر لیجیے. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله پاک محض اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے جو کچھ عرض کر دیا ہے. اللہ اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہر گناہ سے ہم کو نفرت عطا فرما دے. اے اللہ ہر گناہ سے نفرت پیدا فرما دے. اے اللہ طبیعت کو گناہوں سے نفرت پیدا فرما دے. اے اللہ گناہوں سے حفاظت فرما دے. اے اللہ گناہوں سے حفاظت فرما دے. یا اللہ اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ زندگی کی قدر نصیب فرما دے. اے اللہ زندگی بنانے کی توفیق نصیب فرما دے. دل بنانے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے دل کو اللہ والا دل بنا دے, پاکیزہ دل بنا دے. اے اللہ پاکیزہ حیات نصیب فرما دے, پاکیزہ انفاس نصیب فرما دے, پاکیزہ خیالات نصیب فرما دے, تقویٰ کامل نصیب فرما دے. اپنی اصلاح کامل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. یا اللہ اپنی اصلاح کی توفیق نصیب فرما دیجئے. کہنے والا بھی اصلاح کا محتاج ہے. اے میرے اللہ میری بھی اصلاح کامل فرما دیجئے. اے اللہ جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے. اے اللہ جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو اللہ آسان حلال اور بابرکت رزق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ جن کی روزگار ہے ان کو اور فراخ رزق فرما دیجئے, رزق میں برکت عطا فرما دیجئے. جن کے رشتے نہیں آئے اللہ اپنے کرم سے ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دیجئے. بے اولادوں کو نیک صاحب نیک صالح اولاد بنا دیجئے. اے اللہ جن کی اولاد ہے اے اللہ ان کو نیک صالح بنا دیجئے. اے اللہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کی توفیق نصیب فرما دیجئے. چھوٹوں کو بڑوں کے ادب کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ جن خاندانوں میں جھگڑے ہیں کسی قسم کے بھی جھگڑے ہیں اللہ تو اپنے فضل و کرم سے سب میں جھگڑوں کو نمٹا کر پیار محبت اور اتفاق والی زندگی نصیب فرما دے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے. وصلى الله على النبي الأمي الكريم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.